السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. امين يا رب العالمين. مدونات انسان کے لیے دو باتوں کا شعور، وہ بڑی نعمت ہے کہ اگر ان کو اس کو یہ شعور حاصل ہو جائے. نمبر ایک کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے جس میں اسے بھیجا گیا، اور نمبر دو اس دنیا کی حقیقت جاننے کے بعد اسے یہ شعور حاصل ہو جائے کہ اس دنیا میں اسے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. یہ دو باتوں کا شعور واقعتاً جس کو بھی اسی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے حاصل ہو جائے تو واقعتاً اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اس دنیا میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے، یہ دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی وہ ایک کامیاب انسان کے طور پر اٹھے گا ان شاء اللہ. لہٰذا اسی حوالے سے ان دو باتوں کو جاننے کے لیے انشاءاللہ قرآن و سنت سے کچھ ہم رہنمائی حاصل کریں گے آج مختصر. دیکھیے، جو پہلی بات ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، قرآن حکیم ہمارے سامنے یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ اگر جو بھی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں اگر وہ مطالعہ کریں تو ہر پیج پر، قرآن کے ہر صفحے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت اور اس کی جو بے ثباتی ہے اس کو بیان کیا، مختلف مثالوں اور ذرائع کے ذریعے سے بیان کیا، واقعات کے ذریعے سے بیان کیا، اور ساتھ ساتھ پھر اس دنیا کے جو جوڑے ہیں آخرت اس کی جو ایک حیثیت ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ بھی قاری کے سامنے، جو قرآن کا مطالعہ کرنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. قرآن حکیم سے ہم رہنمائی حاصل کریں اس پہلے سوال کے حوالے سے کہ بھائی اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، تو کبھی قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ دنیا یہ کھیل اور تماشا ہے، لہو و لعب ہے. کہیں کہتا ہے کہ یہ متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. لہذا اسی حوالے سے میں نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو و لعب، کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل اور تماشا ہے. وإن الدار الآخرة لهي الحیوان، اور بے شک جو آخرت کا گھر ہے یا آخرت کی جو زندگی ہے وہی ہے کہ جس کے ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان جائیں، یہ حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ دنیا کی زندگی بس فقط ایک کھیل اور تماشا ہے. یہ کھیل اور تماشا دنیا کو کہا تو اس کے لیے اگر آج ہی کی ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھ میں آ جائے تو یہ واقعتا اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. دیکھیے، آج کل جو کھیل اور تماشا ہے اس کے لیے ایک منظم ایک لفظ جو ہے وہ ڈراما بولا جاتا ہے، اور ڈراما اصل میں کیا ہوتا ہے، ہوتا تو وہ ڈراما ہی ہے، حقیقت سے وہ بالکل دور ہوتا ہے. دوبارہ یہ ہے کہ مثال کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں، اس سے دنیا کی حقیقت بھی واضح ہو. ایک ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈراما بڑا ایک محدود مدت تک کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. اس ڈرامے کو ایک ڈائریکٹر ہے کہ جو کہ ڈائریکٹر دینے والا ہوتا ہے، ایک اس ڈرامے کی تحریر لکھنے والا ہوتا ہے، مینجمنٹ لکھنے والا ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف کردار ہیں کہ جو کہ اپنے رولس پلے کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں کوئی بادشاہ بنا بیٹھا ہوتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ نہیں ہوتا. اسی طرح سے کوئی بادشاہ کا غلام ہوتا ہے, کوئی ملازم ہوتا ہے, اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملازم یا غلام نہیں ہوتا. جیسے ڈرامہ ختم ہوتا ہے وہ بعد سے اس کا جو بھی بادشاہ ہے اس سے اس کا تاج واپس لے لیا جاتا ہے اور بالکل وہ ایک ملازم یا غلام اور بادشاہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل برابر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب وہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک سرمنی ہے کہ جو کہ منعقد کی جاتی اور سرمنی میں پرائز دیے جاتے ہیں, گفٹس ہیں کہ جو کہ دیے جاتے ہیں یا گولڈ میڈل جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں. تو وہ جو گولڈ میڈل جس کو ملتا ہے وہ اس بنیاد پر نہیں ملتا کہ کیونکہ یہ بادشاہ تھا ڈرامے میں ایک بڑا عظیم تھا اور کیونکہ وہ تو بس ایک ملازم تھا غلام تھا تو لہٰذا اس کو پرائز نہیں دیا جائے گا بلکہ بادشاہ کو دیا جائے گا. نہیں, اس بنیاد پر وہ گفٹ یا جو بھی پرائز ہے وہ نہیں دیا جاتا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پرائز آف پرفارمنس ہوتا ہے, یعنی جس نے اپنا جو رول صحیح طور پر ادا کیا, اچھے طور پر ادا کیا, ڈائریکٹر کی ڈائریکشن کے مطابق, اس کی ہدایات کے مطابق, اور جو بھی اسے وہ تحریر یا مینوسکرپٹ دیا گیا تھا اس کے مطابق اس نے اپنا کردار ادا کیا, تو اس بنیاد پر چاہے وہ غلام ہو غلام ہو چاہیے کہ بادشاہ ہو, اس بنیاد پر اسے وہ پرائز آف پرفارمنس کسی بھی صورت میں چاہے وہ گولڈ میڈل ہو چاہے گفٹ کی صورت میں وہ دیا جاتا ہے. بالکل یہی بات قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. آپ ذرا آپ دیکھیے کہ یہ جو بھی دنیا کا بھی ایک اسٹیج ہے کہ جو کہ تیار کیا گیا, جس طرح سے ڈرامے کا اسٹیج تیار کیا, دنیا کا بھی یہ اسٹیج ہے کہ جو کہ تیار کیا جس پر ہم موجود ہیں اور اس میں جو ڈائریکشن ہے وہ کون دینے والا ہے, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے. اس نے جو مینوسکرپٹ بھیجا ہے ہمارے پاس وہ کس صورت میں ہے, قرآن حکیم کی صورت میں. اور اس دنیا کے اسٹیج میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف رولز ہیں کہ جو کہ پلے کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا. جو امیر جس کو بنایا وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے امیر نہیں, جس کو غریب بنایا وہ ہم جانتے ہیں ہمیشہ کے لیے غریب نہیں. جیسے ڈرامہ ختم ہوتا ہے دنیا کا ڈرامہ موت پر جب وہ ختم ہوگا, لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک محل میں رہنے والا شخص اور ایک دھوپڑ پٹی میں رہنے والا انسان وہ بالکل برابر ہو جاتے ہیں, ایک ہی لباس میں, ایک ہی زمین کے نیچے, ایک ہی سائز کی قبر میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہم یہ جانتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جب یہ دنیا کا ڈرامہ ختم ہوگا تو اس کے بعد ایک سیرمنی ہے کہ جسے منعقد کی جائے گی ہمارے ایمان میں, اور وہ سیرمنی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں قائم ہوگی, اور وہاں پر بھی جو پرائز دیا جائے گا وہ پرائز آف پرفارمنس دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی کردار انسان کا میرا اور آپ کا اس دنیا میں متعین کیا, چاہے وہ امیری کے اعتبار سے ہو چاہے غریبی کے اعتبار سے, لہٰذا یہ ہے کہ اگر تو جس نے اپنا جو بھی کردار اسے ملا تھا قرآن و سنت کے ہدایات کے مطابق اس نے ادا کیا اپنا کردار, تو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے جنت میں. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اپنا کردار اس دنیا میں جو بھی اسے ملا وہ قرآن و سنت کے مطابق اس نے ادا نہ کیا تو پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ کا فضل ہے اور جہنم کی آگ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہوا سے بھی محفوظ فرمائے. دوبارہ یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے, قرآن حکیم نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے, ایک ڈرامے کے مانند ہے, اور اس کو ہمیشہ کے لیے تم نہ سمجھنا کہ اسی دنیا میں تمہیں رہنا ہے, ایک عارضی زندگی. ہاں جو پرماننٹ لائف ہے وہ کیا ہے, وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَلْحَيَوَانِ, وہ آخرت کا گھر ہے, آخرت کی زندگی کے جو کہ ہمیشہ کے رہنے والے. لو کام یاد ہو کاش کے لوگ اس بات کو سمجھ جائیں. تو یہ تو اصل میں پہلے سوال کا جو بھی جواب ہے اس کا ایک جز یہ ہو گیا کہ قرآن حکیم نے کہا ہم نے سمجھا نا کہ دو باتوں کا شعور انسان کو اس دنیا میں ہو جائے تو بہت بڑی نعمت, ایک دنیا کی حقیقت اسے پتہ چل جائے اور اسے کیوں بھیجا گیا اس دنیا میں, اس کا کیا مقصد ہے, اس کے کیا فرائض ہیں, یہ پتہ چل جائے بہت بڑی نعمت. لہٰذا پہلی چیز دنیا کی حقیقت کیا ہے, ہم نے کہا کہ ہم نے سمجھا قرآن حکیم کی روشنی میں کہ یہ کھیل اور تماشا ہے. کہیں کہتا ہے قرآن کی یہ متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان, یعنی دھوکے کا سامان کیا ہے, ایک چیز ہوتی ہے نا متاع الغرور, غرور نکلا غرض سے, دھوکا دینے والی شے, یعنی ایک شے نظر تو آ رہی ہے بڑی عمدہ لیکن اندر سے وہ کھوکھلی ہو, تو یہ کیا ہے غرض ہے. اور اقبال نے بھی کہا ہے اس حوالے سے دنیا کے حوالے سے کہ نظر کو کھلا کرتی ہے چمن تہذیب حاضر کی. یہ تنہائی مگر جھوٹے نگوں کے لیے رہتا ہے, یہ جھوٹے نگ ہیں اصل میں. یہ دنیا کی زندگی بہت اٹریکشن ہے, بہت یہ دنیا کی زندگی میں چمن دھمک ہمیں نظر آ رہی ہے, ہر چیز میں ایک رانائی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کیا, یہ جھوٹے نگ ہے فقط. جیسے آج ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل جیولری, وہ لگ تو سونا نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن یہ کیا حقیقت میں وہ سونا نہیں ہوتی, وہ ایک جھوٹے نگ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے دنیا کی زندگی بھی کیا ہے, یہ بڑی اٹریکشن ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی اٹریکشن بہت عارضی ختم ہونے والی. اور یہی حقیقت ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر حیبر کی ہے, اس کو بٹھایا ہے کہ یہ دنیا میں اپنا دل نہ لگانا, دنیا میں رہو ایک مسافر کی طرح. آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا کام, میں تو بس ایک مسافر کی طرح ہوں. ایک مسافر ہے کہ جو کہ اس کا ٹارگیٹ اس کی اپنی اصل منزل ہوتی ہے, ہاں درمیان میں وہ ایک درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے سفر کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. یہی ہے کہ تمہارا سفر شروع ہو چکا ہے اور ایک مختصر سا وقفہ ہے کہ جو کہ تم دنیا میں گزار رہے ہو, اور تمہارا جو پرماننٹ جو منزل ہے وہ کیا ہے, اصل میں وہ آخرت ہے, اس کی طرف تم نگاہ. اور یہ وجہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم لاہور جائیں یا کہیں جائیں تو ہم کینڈ اسٹیشن اگر مثال کے طور پر جا رہے ہیں بائی ٹرین, ٹرین کے ذریعے, تو کبھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کینڈ اسٹیشن پہنچا ہو اور اس نے بڑا ایک بحث حاصل کرنا شروع کر دیا کبھی, مجھے جو ہمیشہ یہاں رہنے نہیں, بلکہ یہ کہ وہ فقط تھوڑی دیر انتظار کرتا ہے, ٹرین آتی ہے وہ اپنی منزل کی طرف مدم ہو جاتا ہے. یہی تعلق ہمارے دنیا کے حوالے سے ہونا چاہیے مسافر کی طرف. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احادیث میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, تذکیر یاد دہانی ضروری ہے. آپ نے کمپیریزن کیا آخرت اور دنیا کا, موازنہ کیا کہ دیکھو تم ایک انگلی اور مثال کے ذریعے سے اللہ کے رسول سمجھا سکتے اپنے سامنے چلا. اور یہ آج بات طے شدہ ہے کہ جو بھی دنیا کے نالے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسٹرکٹر یا جو بھی ٹیچر ہوتا ہے استاد ہوتا ہے وہ جب مثالوں کے ذریعے سے کسی چیز کو واضح کرے تو بات دیر پا ہوتی ہے اور دیر تک قائم رہتی ہے. اور ایسے استاد کی انسٹرکٹر کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں کہ جو کہ مثالوں کے ذریعے سے کسی چیز کو واضح کر سکتے. تو سب سے بڑے معلم کون ہیں ہمارے لیے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. رات انہوں نے بھی مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا کہ دیکھو تم اپنی انگلی ڈالو سمندر پہ اور نکالو تو جو سری تمہاری انگلی پہ لگی یہ کون سی زندگی, یہ دنیا کی زندگی. اور وہ جو کھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے وہ ہے آخرت کی زندگی, وہ ہے پرماننٹ زندگی, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی, جس میں تمہیں جانا ہے کہ دنیا میں رہنے کے بعد اور مرنے کے بعد. اسی طرح سے سفر میں ہے تو سفر میں صحابہ کرام کے ساتھ ہیں, ایک کچرے کی طرف سے جو ہے وہ سفر ہوا ہے یعنی روک ہوا, گزرے ہیں ایک کچرے پر, دیکھا آپ نے کہ ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے, پیٹ پھولا ہوا ہے, کان کٹے ہوئے. صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے تھے, اچانک رکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کو رکا اور فرمایا کہ دیکھو کون ہے تم میں سے کہ جو کہ مرے ہوئے بکری کے بچے کو خریدے کون ہے تم میں سے, بتائیے کہ صحابہ کرام کا جواب کیا ہوگا. آپ کے ذہن میں جو جواب آیا ہے وہی صحابہ کرام نے جواب دیا, اللہ کے رسول کون خریدے گا اس مرے ہوئے بکری کے بچے, اس کی ہماری نظر میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جس طرح سے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی حیثیت اور حقیقت تمہاری نگاہ میں کمتر ہے, اس سے کہیں زیادہ کمتر حقیقت اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی زندگی, کوئی زندگی کوئی حقیقت نہیں. آپ نے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حقیقت ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں, تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. لیکن یہ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا گھونٹ کیا کافر کو تو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں, مزے کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ دنیا کی حقیقت نہیں اللہ کی نگاہ میں. اصل حقیقت تو آخرت میں, اور آخرت میں بالکل ایک الگ ہی فیل ہوگا. دنیا میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب دنیا بالکل مومن و جنت القاف, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, وہ تو ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھائے گا کہ کہیں میرا قدم کوئی اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی میں تو نہیں کرتا, مجھے یہ چیز لینی ہے تو کیا یہ حکم اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف سے, نہ میں اپنی مرضی سے کوئی چیز لے سکتا ہوں نہ دے سکتا ہوں, نہ کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں, لہٰذا یہ کہ میں تو پابند ہوں ایک بندہ مومن ہے دنیا کی زندگی میں. دنیا قید خانہ ہے مومن کے, ہاں کافر کے لیے ضرورت ہے, کافر کو کسی کو ماننا نہیں, جہاں سے چاہے کھائے, جہاں سے چاہے پیے, جہاں سے چاہے اپنی جنسی لذت کو جو ہے وہ پوری کرے, جہاں سے چاہے وہ مانے, تو یہ جنت ہے کافر کے لیے دنیا کی زندگی, لیکن بالکل اپوزٹ کیفیت ہوگی آخرت میں, وہاں وہ بھی رہیں گے جو کہ مذاق ملکوں کی ہاں ماں دشتے خوشبو ملکوں کی ہاں ماں ستاؤ, جو تمہارے جی چاہیں گے تمہیں وہاں جنت میں ملے گا, جو تم پکارو گے وہ تمہیں ملے گا. اور یہ ہے کہ پھر آخر ہے کہ جو کہ وہاں پر قید کر دیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس قید سے ہماری حفاظت کرتا ہے. تو یہ ہے جو دنیا کی زندگی کی حقیقت, جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام کے اندر بھی اجاگر کیے, اس کو ہینڈل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلانا یہ ہے کہ یہ پہلی بات, اچھا ابھی دنیا کی زندگی کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے, یہ ہماری آبزرویشن ہے. اور وہ کیا حقیقت ہے, وہ ہے موت. اور یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے نہ انکار ممکن ہے نہ فرار ممکن. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک نہیں دو نہیں تین مقامات پر قرآن حکیم میں ایسے الفاظ ہے بنوان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ہے, انہیں تین مقامات میں آپ کے سامنے رکھے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس. یعنی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو کہ اس دنیا میں وہ رہ جائے, بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں تمام جتنی بھی چیزیں وہ پانی ہیں, کل من علیہ فان, ہر شہر جو کہ پانی. ہاں وہ ایک ذات ہے رب عز الجلال کی کہ جو کہ باقی رہنے والی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات. ادا یہ ہے کہ یہ موت ایسی اٹل حقیقت کہ جس سے نہ فرار ممکن نہ انکار ممکن. دنیا میں آپ کو اللہ کے انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے, تحریر مل جائیں گے, آپ کو آخرت کے انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے, آپ کو رسولوں کا انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ انکار کرنے والا نہیں ملے گا تو اس موت کا نہیں ملے. ایسی اٹل حقیقت کیوں, کیونکہ ہماری آبزرویشن ہیں, ہماری مشاہدات, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی بچہ بھی آ رہا ہے بے اچانک موت اس کو آ جاتی چلا جاتا ہے, ایک کلیئر جواب پر بھی اچانک موت آ جاتی ہے, ایسے حادثات ہو جاتے ہیں, ایسی بیماری ہو جاتی ہے, یا بغیر کسی حادثے کے بھی اللہ تعالیٰ جلد لے لیتا ہے. اسی طرح سے بوڑھے بھی جا رہے ہیں. لہٰذا یہ تو انسان کے مشاہدات ہیں کہ جس کی بنیاد پر اس کا یقین ہے کہ موت کو ہم ہرا نہیں سکتے. اگر اس موت سے بچنا ممکن ہوتا یا اس کو ہرانا ممکن ہوتا نیکیاں کر کے, تو انبیاء کو کبھی موت نہ آتی لیکن ان کو بھی موت آئی. اس موت سے بچنا ممکن ہوتا مال کو حاصل کر کے, کیا مال بہت آ گیا, موت مجھے ہاتھ چھو نہیں سکتی. لہٰذا آج قارون ہمارے درمیان موجود ہوتا, دیکھیں کتنا مال و دولت دیا اس کو, قسم صاف پڑ جائے, لیکن کس طرح سے زمین میں دھسا دیا گیا, پوری حویلی کے ساتھ مال و دولت کے ساتھ. اگر یہ موت سے بچنا ممکن ہوتا اقتدار کو حاصل کر کے, تو فرعون آج ہمارے درمیان موجود ہوتا. کتنی بڑی بات آئی ہے کہ جو کہ مصر کی اور سے دی گئی تھی, اور اسی تکبر میں اس نے وہ نعرہ لگا دیا تھا نا کہ انا ربکم الاعلی, میں ہوں تمہارا اعلیٰ رب, سب سے بڑا رب. لیکن کیا ہوا, کیا وہ اقتدار اسے بچا سکتا موت سے, اس طرح سے طوفان میں جو ہے وہ غرقاب کر دیا گیا, اور ایسا برتاؤ کیا گیا کہ آئندہ نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو جو ہے وہ عبرت بنا دی. ابھی بھی موجود یہ ہے کہ یہ موت سے بچنا اقتدار سے بھی جو ممکن نہیں. آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج پھر اگر انسان یہ سوچتے کہ بھائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے تو آج میں موت کو ہرا سکتا ہوں, رب یہ ہے کہ یہ اس کی خام خیالی ہے. اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اس موت سے بچنا ممکن ہوتا, آج بڑے بڑے فائدہ ہمارے درمیان موجود ہوتے. لیکن یہ کہ ان کو بھی موت آئی ہے آ رہی ہے. موت ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے نہ فرار ممکن نہ انکار ممکن. چاہے پہاڑوں کی کھو میں جا کے کوئی چھپ جائے, آسمانوں کی بلندیوں میں کوئی چلا جائے, یا سمندروں کی تہ میں جا کر یہ چھپ کر یہ کہے کہ میں موت سے بچ گیا, اس کی خام خیالی ہے, اس کی بے وقوفی. زیادہ یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ ہر جان کو ہر نفس کو جذب کرنا ہے. وہی نما تمہوں اجورکم یوم القیامہ, اور تم قیامت میں اپنے پورے پورے اعمال کا بدلہ پاؤ. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اگر ذرا برابر بھی کوئی نیکی یا بدی کی ہوگی اپنی آنکھوں کے سامنے تم اسے دیکھو, پاؤ کے اپنے سامنے. پھر ذرا کتاب اللہ فرمائیں گے کہ اپنا جو بھی رجسٹر اس دنیا میں تمہارا یہ تیار کیا تھا فرشتوں نے, آج یہ تمہارے سامنے ہے, خود پڑھو اپنا یہ نامہ اعمال, سامنے آ جائے گا ایک ایک عمل, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا. بات یہ ہے کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے, موت پر اس کا خاتمہ ہوگا. جب ہم کہتے ہیں نا موت کیا ہے, اصل میں یہ ایک انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرنے والی ہے, منتقل کرنے والی. جب ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی ہمارا ریلیٹو کوئی انسان مرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی کا کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. کیا مطلب ہے, منتقل ہو گیا اس عالم دنیا سے ایک دوسرے عالم. بار یہ ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت وہ ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما دے, کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت واضح ہوگی تو ہم آخرت کی تیاری کر پائیں. اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آخرت کی طرف تھی, دنیا کی بے ثباتیت تھی, اتنا ان کو پتا تھا. لگا یہ ہے کہ کوئی دنیا کی شہ ان کے پاؤں کی بیڑی بھی بنی تھی نے اسلام کیا جو بھی ذمہ داریاں اس کی ادائیگی تھی, کوئی شہ نہیں, نہ مال نہ دولت سے جدا, نہ یہ جان قیمتی ترین شہ. یہ وجہ ہے کہ نبوت سے پہلے یہ وہی لوگ تھے اہلِ ایمان کے جو کہ موت کا خوف رکھتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی, یہ وہی قرآن کی صورت میں نازل ہوئی, اور انہی ہستیوں نے جب یہ اسلام کو قبول کیا, دین کی سمجھ دنیا کی حقیقت والے ہوئے, تو اب یہی وہ نفوس بتیاں ہیں کہ جو کہ اب جان کو ہتھیلی پر لے کر میدان عمل کریں. اور یہ ہے کہ دشمن کا مقابلہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب وہ کر رہے ہیں, ہر تکلیف میں وہ برداشت کر رہے ہیں. یہ اصل میں دنیا کی حقیقت جب واضح ہو جائے تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ عبادت کرنا ہے. پہلا سوال کا جواب تو یہ ہو گیا, شروع میں بات کیا آئی تھی کہ دو اگر باتوں کا شعور ہو جائے انسان کو تو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. نمبر ایک, دنیا کی حقیقت واضح ہو جائے, وہ ہم نے سمجھ لی قرآن و حدیث کی روشنی. پھر دوسری شے یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے اس کا مقصد کیا ہے, اس کے فرائض کیا ہے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ریسپانسبلٹیز کیا ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ سو باتوں کی ایک بات قرآن حکیم میں جو ایک ذمہ داری کے جس پر فوکس کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی, اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں اپنے اپنی قوموں کی طرف, ان کی یونینیمس ایک جو دعوت تھی, ایک دعوت جس کا شدومت کے ساتھ قرآن حکیم میں ذکر ہے, وہ کیا تھی, عبادت کرو. عبادت یہ ہے سب وہ ذمہ داری کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرض منصبیے کی جو کہ ہمارے اوپر ڈالا ہے, اور یہی وہ عبادت ہے کہ جو کہ ہمارا مقصد تخلیق کر رہا ہے, ہمارا پرپز آف کریشن ہے کہ جو کہ کر رہا ہے. تمہیں کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزاریات کی آیت نمبر 56 میں کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن انسانوں کو پیدا اس وجہ سے کیا کہ وہ میری کیا کرے, عبادت کرے, عبادت کرے. یہی وہ عبادت ہے کہ پہلا خطاب براہ راست جب ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری انسانیت سے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 21, اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی. یہی وہ عبادت ہے کہ جو بھی نبی آ رہا ہے, چھ رسولوں کا ذکر تو کثرت کے ساتھ آپ کو قرآن حکیم میں مل جائے گا. سورہ آراف آپ پڑھیے, سورہ ہود آپ پڑھیے, سورہ شورا آپ پڑھیے, پڑھتے چلے جائیے, چھ رسولوں کے واقعات. لہٰذا ہر نبی نے آپ کے, چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو, چاہے ہود علیہ السلام ہو, چاہے لوط علیہ السلام ہو, چاہے شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام ہو, اللہ کے رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ایک نے دعوت اپنی قوم کو یہی دی. اللہ کے رسول سے پہلے الفاظ کیا ہیں جو بھی رسول آئے, انہوں نے اپنی قوم کو کیا کہا, یا قوم کو بدلا. ایسے کے الفاظ آپ کو ہر نبی کے لیے ملتے ہیں, یا قوم کو بدلا, اے قوم, اے میری قوم, عبادت کرو اللہ. اور باقی یہ ہے کہ آج ہم قرآن حکیم سے جتنا جتنا دور ہو رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم جتنا دور ہو رہے ہیں, لہٰذا آپ کی قرآن کی اصطلاحات بھی وہ محدود ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ ایک محدود تصور ہے کہ جو کہ ہمارے ذہنوں میں ان قرآنی اصطلاحات کا وہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہی روپ ہے کہ جو کہ ہم نے عبادت کے اس لفظ کے ساتھ کیا. آج اگر آپ نظر کیجیے باہر جائیے اور عام انسان سے پوچھیے کہ بھائی عبادت کا تمہارے نزدیک کیا تصور ہے, لہٰذا یہ ہے کہ عموماً آپ کو جو ایک کامن جواب ملے گا لوگوں سے, وہ یہ ملے گا کہ بھائی دیکھو یہ کتنے عبادت گزار ہیں, پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, بھائی یہ سال میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزے بھی لگتے ہیں, مکمل رمضان کے روزے, یہ دیکھیے آپ یہ صاحب نصاب ہے, زکات بھی دیتے ہیں, بھائی کتنے عبادت گزار ہیں, یہ صاحب استطاعت ہیں, حج بھی کرتے ہیں, نصاب یہ زکات بھی دیتے ہیں. تو مانا یہ ہے کہ یہ کامن جواب آپ کو ملے گا عبادت کے ایک وسیع تصور کے حوالے, یعنی محدود تصور کے حوالے سے. جبکہ ہم قرآن حکیم پڑھیں اور قرآن حکیم جس شخصیت پر نازل ہوا کون, رحمت للعالمین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی پوری سیرت کا ہم اگر مطالعہ کریں تو عبادت کا ایک وسیع تصور ہے جو کہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب آپ کو سوچیے نا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف نمازیں پڑھانے آئے, کیا صرف وہ رمضان کی روزے رکھوانے آئے, کیا صرف وہ صاحب نصاب کو زکات کی ادائیگی کروانے آئے, صرف کیا صرف وہ صاحب نصاب کو حج کرانے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پیدا ہی تمہیں اسی وجہ سے کیا ہے کہ عبادت کرو گے, پیدا ہی اسی وجہ سے کیا, کیا مطلب ہے تمہارے 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزرنے ہیں. آپ نے بتائیے کہ کیا آپ 24 گھنٹے نماز کی عادت میں ہوتے ہیں, جہاں 24 گھنٹے حج کی ادائیگی میں ہوتے، جہاں جہاں 24 گھنٹے زکات دے رہے ہوتے، کیا 24 گھنٹے روزے رکھتے ہوتے؟ ایسا تو نہیں، حالانکہ ہمارا مقصد تبلیغ کی عبادت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا سکتے ہیں کہ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکات جنہیں ہم پلرز آف اسلام کہتے ہیں، جنہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ پلرز ہیں، یہ ارکان ہیں. کسی عمارت میں یہ جو پلرز ہیں جو کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پوری عمارت کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، اس کو سہارا دے رہے ہیں، اس کو قائم رکھ رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ بھی عبادات ہیں، عبادت میں شامل ہیں، لیکن یہ کل عبادت نہیں. اگر کوئی اس کو کل عبادت سمجھ رہا ہے، یہ اس کا محدود تصور ہے. جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، سیرت کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، سب سے بڑے شارح اور شارح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ہمیں نمازیں بھی نظر آنے کی باقاعدگی کے ساتھ، اور صرف 5 وقت کی جو یہ فرض نماز ہے وہ نہیں، بلکہ یہ کہ تہجد کا بھی اہتمام نظر آتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول پر تو تہجد فرض تھی. اسی طرح سے حج کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی ان ارکان اور جو بھی کام تصور ہے اس کی ادائیگی کی طرف جب وہ ترغیب دے رہے. اسی طرح سے دین کے نفاذ کے لیے اپنے زندان مبارک بھی شہید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے، قیمتی نذرانے وہ پیش کرتے بھی نظر آ رہے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو پھر ایک محدود تصور ہے کہ جو کہ ہمارا خود ساتھ کر رہا ہے، ہمارا خود بنایا ہوا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ دیکھا، یہ ان کا تصور نہیں ہے عبادت، بلکہ عبادت کا وقتی تصور ہے. عبادت یہ لکھنا ہے، یہ ایکسپیکٹ کیا گیا ہے عبد سے. عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام، سلیب، اور غلام کا تصور وہ 14 سال پہلے تھا. آپ کو ملازمت کا تصور ہے، لہٰذا اگر یہ غلام اور ملازم کے فرق کو آپ سمجھ لیں تو یہ عبادت کا کانسیپٹ جب ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اللہ کی ملازمت کرنی ہے، غلامی کرنی. لیکن 14 سال پہلے غلام کون ہوتا تھا؟ کہ جو کہ اپنے آقا کا 24 گھنٹے کا مطیع ہوتا تھا، کہنا ماننے والا ہوتا تھا 24 گھنٹے. یہاں ملازمت میں کیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کا ملازم جو بھی آپ نے ہائر کیا ہے وہ 24 گھنٹے کا آپ کا ملازم نہیں. آپ نے اسے 9 سے 12 کوئی کام کرنے کے لیے ہائر کیا، وہ 9 سے 12 کا پابند ہے، اس کے بعد چلا جائے گا آزاد. وہاں پر کیا ہے کہ ہر کام غلام کو اپنے آقا کا کرنا ہوتا، ہر کام. اور یہاں پہ ملازم کا کیا ہے کہ اگر آپ نے کک کو ہائر کیا ہے باورچی کو، تو وہ 9 سے 12 آپ کا کھانا پکائے گا. کر اگر آپ اسے یہ کہیں کہ بھائی کھانا پکانے کے بعد میرے گھر کی صفائی نہیں کرتے نا، وہ رائٹ رکھتا ہے کہ آپ کو منع کر آزاد. وہاں غلام کا تصور یہ ہے کہ وہاں اس کے لیے کوئی سیلری، کوئی بونس نہیں تھا، مالک کی اپنی زبان پر تھا، کبھی کچھ کھانے کو دے دے کبھی نہ بھی دے. مالک پیٹھے اگر کام کرنا، رات کے 3 بجے بھی کوئی کام اٹھا کے دے کرنا پڑے. لیکن یہاں پر تو کیا ہے، ملازم کی پوری سیلری ہے، مہینے کی کچھ پہ بونس بھی ہے. پھر یہاں کام کی تفصیل نہیں ہے کہ بھائی غلام جو ہے وہ صرف گھر کی صفائی کرے، نہیں، ہر کام جو بھی مالک نے کیا دیا کرنا ہے. چاروں بچا یہاں کے کام کی تفصیل سے، جیسے میں شروع میں کہا، یہاں غلام کے بچے بھی غلام، یہاں ملازم کے بچے جو ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ملازم بھی ہو، وہ ایک انجینئر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ فرق مختصر پوری چیز بن سکتی ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا. میں آپ سے سوال یہ کروں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنی ہے یا ملازمت کرنی ہے؟ تو آپ کی طرف سے جواب کیا آنا چاہیے؟ غلامی ہے کہ جو کرنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ. ہم اللہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم 15 گھنٹے آپ کا کہنا مانیں گے اور 15 گھنٹے اپنی مرضی چلائیں گے. آپ کو یہ نظریات ہیں کہ جو کہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے لوڈ کیے جا رہے ہیں، جیسے چاہو جیو. یہ نظریہ جو ہے وہ دین اسلام کریں گے. یہاں ایک مسلمان پابند ہے قرآن و سنت کی ہدایات کے اندر رہتے ہیں، اپنی جو بھی امور زندگی اس کو بجا لانے کے پابند ہے، اپنی مرضی نہیں چلائے گا. اپنی مرضی سے نہ میں کھا سکتا ہوں نہ پی سکتا ہوں، اپنی مرضی سے میں نہ کما سکتا ہوں نہ خرچ کر سکتا ہوں. یہ قرآن و سنت کی جو بھی ایک حدود ہے، دل کا حدود اللہ ملا تعدوہا، یہ اللہ کی حدود ہے، اس سے تم تجاوز نہ کر سکتے. لہٰذا یہ ہے کہ عبادت ہے، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی میں ہے عبادت، غلامی ہے کہ جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. ہاں ایک فرق کے ساتھ، وہاں 1400 سال پہلے غلام تھے، غلامی کر رہا تھا، ہر بات مان رہا تھا اپنے آقا کی. لیکن آپ خود تصور کیجئے کہ مالک کھانے کو بھی نہیں دے رہا، کبھی دے رہا کبھی نہیں دے رہا، مار رہا پیٹ رہا پھر بھی کام کرا رہا ہے، ہر کام کرا رہا ہے. تو کیا غلام جو ہے وہ محبت کے جذبے کے ساتھ اپنے مالک کا کہنا مان رہا ہوگا؟ نہیں. ہمارے پاس بھی غلامی، لیکن یہاں جب ہمیں اللہ کی غلامی اختیار کرنی ہے تو یہ فرق واضح رہنا چاہیے کہ ہمیں شدید محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کا ہر حکم ماننا، ہر حکم جو مل سکے محبت کے جذبے کے ساتھ. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اہل ایمان کی جو شان بیان کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو شدید محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، شدید محبت کے جذبے کے ساتھ. یہ فرق ہے کہ جو کہ معلوم ہونا چاہیے. یہ ہے اصل کی وہ عبادت، 100 باتوں کی ایک بات. ہاں اب مزید فرائض اسی سے نکلتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ بندگی، جسے امام راضی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ زندگی میں کی جو آمد ہے وہ بندگی کے لیے، بندہ بنو، تم حاکم نہیں ہو، تم خدا نہیں ہو، بندے بن کر. اور زندگی بے بندگی شرمندگی، اگر تو یہ زندگی دنیا کی بندگی سے خالی ہے تو یہی پھر رسوا کرے گی کہ جس کے آخرت میں انسان کی رسوائی کا باعث بنے گی، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کرتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ پہلا فرض یہ ہے ہمارا اس دنیا کی زندگی میں کہ خود اللہ کا بندہ بننا ہے. نمبر 2، اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو بھی دینی ہے، دوسروں کو بھی جان کر کے آپ سے بچانا ہے. یہ سیلفشنس یہاں پر نہیں چلے گی، اس کو غلطی یہاں پر نہیں چلے گی. دین اسلام مومن ہونے کی پہچان یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو بھی نہیں پسند جب تک تم مومن نہیں ہو. لہٰذا جب میں نے یہ پسند کیا کہ میں جہنم کی آگ سے بچوں تو یہ میرے اندر یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو بھی جلد جہنم کی آگ سے بچاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر اس سے آگے بڑھ کر صرف دعوت و تبلیغ سے بات نہیں ہے بلکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا، اسی بندگی پر مبنی ایک نظام قائم کر دینا اللہ کی زمین پر، اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹیشن اس کو امپلیمنٹ کر دینا، یہ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہر اس امتی کی ذمہ داری ہے کہ جس نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ 3 فرائض ہیں کہ جو کہ ہمارے فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت بھی ہمارے اوپر مصادر کرتے ہیں، واضح فرماتے ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں جو بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے فرائض پورے پورے ادا کر کے اپنے رب کے سامنے جب وہ کھڑے ہوں، اور تاکہ ہم شروع ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.